أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم، آمین یا رب العالمین. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کا بیان جاری ہے، طویل حدیث مبارکہ ہے، اور ہم نے کل جس حصے تک کا مطالعہ مکمل کیا تھا اس میں بات سامنے آئی تھی کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ کیفیت بہت ہی تکلیف دہ گزر رہی تھی کہ کوئی ان سے کلام نہیں کر رہا تھا، یہاں تک کہ جو ان کے نہایت قریبی عزیز اور ان کے محبوب دوست حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کے باغ میں پہنچے اور ان کو قسم دے کر ان سے پوچھا کہ کیا میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتا ہوں آپ کے علم میں، تو دو دفعہ تو ان کا کوئی جواب ہی نہیں آیا، اور تیسری مرتبہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ و رسولہ اعلم. یہ چیزیں ان کے غم میں مزید اضافے کا باعث بنی. پھر یہ کہ مدینے کے بازار میں یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ شاہ غسان کی جانب سے خط ان کے پاس آیا اور اس نے انہیں اپنی جانب آنے کی دعوت دی. ظاہر ہے کہ وہ مسلمانوں کا دشمن تھا، تو وہ انہیں اس لیے بلانا چاہتا تھا کہ پھر جو کچھ وہ اسلام کے خلاف کرنا چاہتا ہے اس میں اسے مدد فراہم ہو سکے. انہوں نے وہ خط تندور کے حوالے کیا اور اس بات کو پہچان گئے کہ یہ آزمائشوں میں سے ایک آزمائش ہے. اب اس کے بعد آخری 10 دن میں، یعنی 40 دن گزرنے کے بعد جو آخری 10 دن تھے، ان کے حوالے سے ایک مزید اہم بات ہوئی جسے بیان فرماتے ہیں. فرماتے ہیں حتی اذا مضت 40 من الخمسین، جب 50 میں سے 40 راتیں گزر گئیں، ٹوٹل 50 دن کا ان کے ساتھ بائیکاٹ کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، اور اس 50 دن میں بھی حکمت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبوک کا سفر فرمایا تھا اس میں تقریباً 15 دن آپ کو جاتے ہوئے لگے، 15 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کی واپسی کے ہیں، اور تقریباً 20 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر قیام فرمایا. یعنی جو ڈیوریشن اس غزوے کے سفر اور آنے جانے میں اور وہاں پر قیام میں صرف ہوا، اتنا ہی ڈیوریشن پھر ان کے ساتھ مقاطعہ کیا گیا، ان کے ساتھ گفتگو نہ کی گئی. اور فرماتے ہیں کہ وَلْسْ تَلْبَثَ الْوَحْيُ، اور وحی کا سلسلہ، وحی آنے کا سلسلہ بھی رکا رہا. مراد یہ کہ میرے بارے میں کوئی وحی بھی نازل نہیں ہو رہی تھی، 40 دن گزر چکے ہیں. اذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتینی، کہ اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سفیر وہ میرے پاس آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں سے ایک شخص کو میرے پاس بھیجا. فقالت، تو سفیر نے کہا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرک ان تعتزل امرأتک، کہ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ اپنی بیوی سے علیحدہ ہو جائیں. فقلت، تو میں نے پوچھا، اطلقها ام ماذا افعل، کیا میں اسے طلاق دے دوں یا پھر کیا کروں؟ فقالا، تو اس نے کہا، یعنی اس سفیر نے کہا، لا، نہیں، یعنی طلاق دینے کا تو نہیں کہا، بل اعتزلها ولا تقربنها، بس تم اس سے دور ہو جاؤ اور اس کے قریب نہ جاؤ، یعنی مراد یہ ہے کہ اس کے ساتھ تعلق قائم نہ کرو. وَأَرْسَلَ إِلَى صَاحِبَيَّ بِمِثْلِ ذَلِكَ، اور میرے جو دونوں ساتھی تھے، یعنی ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع، ان دونوں کی جانب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ایک سفیر بھیجا. فقلت لامرأتی, تو میں نے اپنی بیوی سے کہا, الحقی بأہلکی, اپنے گھر والوں کے ساتھ ملحق ہو جائیے, یعنی اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ. فکونی عندہم, اور ان کے پاس ہی رہو, حتی یقضی اللہ فی ھذا الامر, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے کا فیصلہ فرما دیں. فجاءت امرأة ہلال ابن امیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو ہلال بن امیہ کی اہلیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. فقالت لہو, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگی, یا رسول اللہ, ان ہلال ابن امیہ شیخ ضائع لیس لہو خادم, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو ہلال بن امیہ ہے یہ بہت بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں اور ان کی کوئی خدمت کرنے والا بھی نہیں ہے, یعنی خود بھی جسم میں اتنا ضعف کمزوری اور بڑھاپا ہے کہ خود اپنے کام کاج بھی وہ نہیں کر سکتے, اور میرے علاوہ کوئی اور موجود بھی نہیں ہے, کوئی خادم بھی نہیں ہے کہ جو میری غیر موجودگی میں ان کی خدمت کر سکے, کام کاج کر سکے. تو فرماتے ہیں کہ فہل تک رہو ان اخدمہ ہوں, تو کیا آپ اسے ناپسند کرتے ہیں کہ میں ان کی خدمت کروں؟ قال, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شفقت اپنی رحمت کی بنا پر فرمایا, لا, نہیں, ولاکلّا یقربن نہ کی, لیکن دیکھنا کہ وہ تمہارے ساتھ تعلق قائم نہ کریں. فقالت, تو اس خاتون نے کہا, انہ واللہ ما بہ من حرکت الا شیء, کہ اللہ کی قسم ان میں کسی شے کی جانب کوئی حرکت نہیں ہے, یعنی کنایا ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے. واللہ ما زال یبکی منذ کان من امرہ ما کان الى یومہ ھذا, اور اللہ کی قسم جس دن سے آپ نے یعنی گفتگو بند کرنے کا حکم فرمایا ہے اس دن سے آج تک وہ تو مسلسل رو ہی رہے ہیں, گریہ و زاری کر رہے ہیں اور ندامت کی وجہ سے زارو قطار روتے رہتے ہیں. فقال لی بعض اہلی, تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے بعض رشتہ داروں نے کہا, لو استأذنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی امرأتک, اگر آپ اپنی بیوی کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اذن یعنی اجازت طلب کریں, فقد اذن لامرأتی ہلال ابن امیہ ان تخدمہ, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے چکے ہیں ہلال بن امیہ کی اہلیہ کو بھی کہ وہ ان کی خدمت کریں. فقلت, تو میں نے کہا, لا استأذن فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اذن یعنی اجازت طلب نہیں کروں گا, اس کی درخواست نہیں کروں گا. وما یدرینی ماذا یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب ارشاد فرمائیں گے. اذا استأذنتہ فیہا, کہ جب میں اس معاملے میں ان سے اجازت مانگوں گا. وانا رجل شاب, جبکہ میں تو جوان آدمی ہوں, وہ تو چلیں بوڑھے ہیں, سخت بڑھاپے کو پہنچ چکے, تو ان کا ایک عذر بنتا ہے, میں جوان ہو کر اس طرح کی بات کہوں گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ جانے کیا بات ارشاد فرمائیں. مراد یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ مجھ سے ناراض ہوں ایسی بات کا مطالبہ سن کر. فلبثت بذلک عشر لیال, تو اسی کیفیت پھر 10 دن گزرے, یعنی اب بیوی کو بھی بھیج چکے ہیں. فَكَمُلَ لَنَا 50 لَيْلَةً مِنْ حِينَ نُهِيَ عَنْ كَلَامِنَا, تو ہمارے لیے مکمل ہو گئیں 50 راتیں اس وقت سے جب سے کہ ہم سے کلام کرنے سے بات چیت کرنے سے منع کیا گیا. اب آ رہا ہے آخری حصہ اس پورے واقعے کا. فرماتے ہیں, ثُمَّ صَلَّيْتُ صَلَاةَ الْفَجْرِ صَبَاحَ 50 لَيْلَةً عَلَىٰ ظَهْرِ بَيْتٍ مِّن بُيُوتِنَا, پھر میں نے فجر کی نماز پڑھی اپنے گھروں میں سے ایک گھر کی چھت پر 50ویں رات کی صبح. 50ویں رات گزر گئی ہے اور صبح فجر کی نماز انہوں نے ادا کی ہے. فبینا انا جالس علی الحال التی ذکر اللہ تعالی منا, اور میں بیٹھا ہوا تھا اسی کیفیت میں اسی حال پر کہ جس کا اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے بارے میں ذکر کیا ہے. قرآن حکیم میں اس کا ذکر ہوا کہ قد ذاقت علی نفسی, کہ میری جان مجھ پر تنگ ہو گئی تھی، یعنی میں اپنی جان سے بیزار ہو رہا تھا، اور وضاقت علی الارض بما رحبت، اور زمین اپنی تمام تر وسعت کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئی تھی، زمین کی تنگی، ماحول کی تنگی، اور خود اپنے نفس کے اندر تنگی میں محسوس کر رہا تھا. سمعت صوت صارخ اوفى على سلع، میں نے ایک اونچی آواز لگانے والے کو سنا جو کہ کوہ سلع پر، یہ مدینے کی مشہور پہاڑی ہے، اس کے اوپر چڑھا تھا. یقول بعلی صوتہ، اور وہ بہت اونچی آواز سے یہ پکار رہا تھا، یا کعب بن مالک ابشر، اے کعب بن مالک خوشخبری ہو. فخررت ساجدا، تو میں اسی وقت سجدے میں گر پڑا، سجدہ شکر کے لیے، یعنی میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ کس بات کی خوشخبری ہے، تو میں اسی وقت سجدے میں گر پڑا. وعرفت انہ قد جاء فرج، اور میں جان گیا کہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے کشادگی آ گئی ہے، اللہ تعالی نے توبہ کی قبولیت فرما کر میرے لیے آسانی کا معاملہ فرما دیا ہے. فآذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس بتوبۃ اللہ عز وجل علینا حین صلی صلاۃ الفجر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فجر کی نماز پڑھائی تو لوگوں میں ہماری توبہ کی قبولیت کا اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے اعلان فرما دیا کہ اللہ تعالی نے ان تینوں اشخاص کی توبہ قبول کر لی ہے، رات کو مجھ پر وہی نازل ہوئی تھی. فذهب الناس يبشروننا، تو لوگ آئے ہمیں خوشخبری دینے کے لیے. اور فذهب قبل صاحبی مبشرون، اور میرے دونوں ساتھیوں کی جانب بھی لوگ گئے انہیں خوشخبری دیتے ہوئے. ورکز رجل الی فرسا، اور ایک شخص گھوڑے پر سوار ہو کر میری طرف آیا. ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو وہ گھوڑے پر سوار ہوئے تاکہ تیزی سے میری طرف پہنچے، تو وہ میری طرف آئے. وسعى ساع من اسلم قبلی واوفى على الجبل، اور اسی طرح بنی اسلم کے ایک فرد نے یعنی کوشش کی کہ وہ مجھ تک پہلے پہنچے، تو اب وہ پیدل تو میرے پاس پہلے نہیں پہنچ سکتے تھے، انہوں نے کیا کیا، وہ جبل پر یعنی پہاڑ پر چڑھ گئے، کوہ سلا پر چڑھ گئے. فکان الصوت اسرع من الفرس، تو ان کی جو آواز تھی وہ گھوڑے سے زیادہ تیزی کے ساتھ مجھ تک پہنچ گئی، ابھی گھڑ سوار مجھ تک نہیں پہنچے کہ ان کی آواز مجھ تک پہنچ گئی. فلما جاءنی الذی سمعت صوته یبشرنی نزعت له ثوبیا، تو فرماتے ہیں کہ جب وہ شخص میرے پاس آئے، اور ان کا نام ہے حمزہ بن عمر الاسلمی، جب وہ شخص میرے پاس آئے کہ جن کی آواز میں نے سنی تھی، جن کی آواز سے مجھے خوشخبری ملی تھی، تو میں نے اپنے جو جسم کی دو چادریں تھیں وہ ان کو دے دی، یعنی قمیص یا اس کے اوپر جو چادر عرب لیا کرتے تھے وہ ان کو، دونوں کپڑے وہ ان کو دے دیے. پھر فرماتے ہیں کہ فسکوتہما ایاہ ببشارتہ، میں نے یہ کپڑے انہیں پہنا دیے، انہی کو دیے ان کی بشارت کی وجہ سے جو ان کی زبانی مجھ تک خوشخبری پہنچی تھی. واللہ ما املک غیرہما یومئذ، اللہ کی قسم میرے پاس ان دو کپڑوں کے علاوہ اس دن اور کوئی جوڑا مکمل نہیں تھا. واستعرت ثوبین فلبستہما، تو میں نے عاریتن ادھار دو کپڑے لیے کسی سے اور انہیں پہنا. وانطلقت اتأمم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتلقانی الناس فوجا فوجا، تو میں نے ارادہ کیا کہ میں چلوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے، تو یتلقانی الناس فوجا فوجا یہنئوننی بالتوبہ، تو لوگ جوق در جوق مجھ سے مل رہے تھے، مجھ سے ملاقات کر رہے تھے. اب رستے میں جا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور لوگ ان کے پاس آ رہے ہیں، تو فوج در فوج ان سے مل رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں، ان کو مبارکباد دے رہے ہیں توبہ پر. ویقولون لی، اور وہ مجھ سے کہتے تھے، لتہنک توبۃ اللہ علیک، اللہ تعالی نے جو تمہاری توبہ قبول فرمائی ہے اس پر تمہیں مبارکباد ہو، اس پر تمہارے لیے مبارکباد ہے ہماری جانب سے، تہنیت ہے ہماری جانب سے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ صحابہ کرام نے ان سے گفتگو کا سلسلہ 50 دن تک تر کیے رکھا، 50 راتیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے تھا. کوئی ان سے دل میں کوئی نفرت یا کوئی رنجش کی کیفیت تو نہیں پیدا ہوئی تھی، یہ تو تادیب تھی، ادب سکھانے کے لیے۔ جب کسی سے خطا ہو جاتی ہے تو پھر اسے ادب بھی سکھایا جاتا ہے، کچھ سزا بھی دی جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں حکم دے دیا کہ انہیں ان سے کلام نہیں کرنا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو فوقیت دیتے ہوئے، اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے، صحابہ کرام نے ان سے کلام نہیں کیا، حالانکہ کوئی دل کے تعلق میں کوئی کمی یا کوئی رنجش واقع نہیں ہوئی تھی۔ پھر فرماتے ہیں کہ حتی دخلت المسجد، یہاں تک کہ پھر میں چلتا ہوا مسجد میں داخل ہو گیا، جو جا رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے۔ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ حَوْلَهُ النَّاسِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جلوہ افروز تھے، آپ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد مختلف لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ فَقَامَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ يُهَرْوِلُ حَتَّى صَافَحَنِي وَهَنَّأَنِي، یہاں تک کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ وہ میری طرف اٹھے، تیزی سے بڑھے، مجھ سے مصافحہ کیا اور مجھے مبارکباد دی۔ واللہ ما قام رجل من المہاجرین غیرہ، اللہ کی قسم مہاجرین میں سے کوئی بھی شخص ان کے علاوہ کھڑے نہ ہوئے۔ ایک توجیہ محدثین یہ بیان کرتے ہیں کہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تھی تو اس میں صحابہ کرام کی توجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب تھی، اور ان کے ادب کا تقاضا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے توجہ ہٹا کر کسی اور کی جانب کی جائے، یہ مناسب نہیں تھا۔ لیکن حضرت طلحہ بن عبید اللہ کا ان سے خاص تعلق تھا، محبت کا، تو جیسے یہ آئے وہ فوراً کھڑے ہو کر ان کی جانب لپکے، ان سے مصافحہ بھی کیا، ہاتھ بھی ملایا اور ان کو مبارکباد بھی دی۔ پھر فرماتے ہیں کہ فکان کعب لا ینساها لطلحة، راوی فرماتے ہیں یعنی ان کے بیٹے، کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت طلحہ کے اس فعل کو بھولتے نہیں تھے، یعنی اس کی قدر دانی کرتے تھے۔ قال کعب، تو حضرت کعب فرماتے ہیں، فلما سلمت على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور، حضرت کا فرماتے ہیں کہ جب میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کیفیت میں کہ آپ کا چہرہ مبارک خوشی کی وجہ سے تمتما رہا تھا، دمک رہا تھا، یعنی چہرے پر خوشی کے آثار بہت نمایاں تھے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز مسرت کو بھی پہچانتے تھے اور ناراضگی کو بھی پہچانتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا، اور اس کے بعد اس کیفیت میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت خوش ہیں، اس کیفیت میں فرماتے ہیں، ابشر بخیر یوم مر علیک مذ ولدتک امک، خوشخبری لو اس سب سے بہترین اور مبارک دن کی کہ جب سے تمہاری والدہ نے تمہیں جنا ہے، یعنی جس دن سے تم پیدا ہوئے ہو اس دن سے آج تک سب سے اچھے دن کی خوشخبری ہو تمہیں۔ فقلتو، تو میں نے عرض کیا، امن عندک یا رسول اللہ ام من عند اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی جانب سے ہے یا اللہ کی جانب سے ہے، یعنی میری توبہ کی جو قبولیت کا معاملہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے اس کا فیصلہ آیا ہے؟ قال لا بل من عند اللہ عز وجل، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ہے۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ذرا یہ اندازہ کیجئے کہ کوئی شخص سچی توبہ کرے اور اس کی زندگی میں ہی اسے پتہ چل جائے، پوری اشورٹی مل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول فرما لی ہے، اس سے بڑی خوشخبری یعنی وہ کسی شخص کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ تو خطا کا ہو جانا تو کوئی عجیب بات نہیں ہے، خطائیں تو ہوتی ہیں، لیکن پھر بندہ سچے دل سے اپنی غلطی قبول کرے، ندامت ہو، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے، اور اللہ توبہ کی قبولیت وہ اپنے فضل و کرم سے فرماتے ہی ہیں۔ لیکن یہ کہ بندے کو دنیا میں علم ہو جائے کہ نہیں، تمہاری توبہ قبول ہو چکی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ اذا سر استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قمر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک وہ دمکتا تھا، تمتماتا تھا، جیسے کہ گویا کوئی چاند کا ٹکڑا ہے، کہ جو تمتما رہا ہے، جو دمک رہا ہے۔ وَكُنَّا نَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْهُ، اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت پہچانتے تھے، جانتے تھے۔ آخری حصہ انشاءاللہ اب آئندہ نشست میں مکمل کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔